السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اس پارے کا مطالعہ جاری ہے اور مدنی صورتوں کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. سورہ صف کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان ہوا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کی جد و جہد، اس کے لیے جہاد اور قتال اور نصرت الہی، دین کے لیے جد و جہد. یہ بھاری بھرکم تقاضے سورہ صف میں ہمارے سامنے آئے. اب سورۃ الجمعہ ہے، نام سے ظاہر ہے اس میں جمعہ کا بیان آئے گا، وہ دوسرے رکوع میں آئے گا. اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی طریقہ کار کو بیان کیا گیا، یعنی 313 جو قتال کے میدان میں بدر میں نظر آتے ہیں، وہ تیار کیسے ہوئے، یہ جماعت، انقلابی جماعت تیار کیسے ہوئی، ان کی فکر کیسے پختہ ہوئی، ذہن سازی کیسے ہوئی، تیاری کیسے ہوئی، اس کا ذریعہ ہے قرآن حکیم. اس قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، جنہوں نے دعوت قبول کی ان کو جوڑا ہے، منظم کیا ہے، ان کی جماعت بنائی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، انہیں باطل کے مقابلے میں مضبوطی عطا کی ہے اور انہیں منظم کر کے پھر باطل کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے. بدر کی محنت تو نظر آتی ہے، بدر کا جہاد تو نظر آتا ہے، مگر 14-15 برس کی پیچھے جو قرآن کے ذریعے محنت ہے وہ نظر نہیں آتی. بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے. تو حرا میں قرآن ملا، وہ قرآن بنیادی ذریعہ دعوت کا، تربیت کا، تزکیے کا، انقلابی جماعت کی تیاری کا. یہ جو بنیادی طریقہ کا نبی علیہ السلام کا، اس کا ذکر سورہ جمعہ میں آ رہا ہے. آیت نمبر 2 میں ہی 4 فریضے نبی علیہ السلام کے بیان ہوں گے، جن کو آپ نے قرآن کریم کے ذریعے انجام دیا، اور ان 4 فرائض کا ذکر بھی قرآن کریم میں 4 ہی مرتبہ آتا ہے، 3 مرتبہ ہم پہلے پڑھ چکے، حوالہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے انقلابی جماعت کیسے تیار کی قرآن پاک کے ذریعے، یہ نقطہ اس صورت میں آئے گا. اور دوسرے رکوع میں جمعے کے دن کا بیان، جمعے کی اہمیت کا بیان، جمعے کے خطبے کا بیان، اور غافل نہ ہو جانا اور قرآن سے جڑنا جمعے کے دن، اس بات کی طرف توجہ دوسرے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ سورہ جمعہ میں. سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کرتی رہے گی ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ، ہر عیب سے پاک، بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زبردست اور غالب ہے، حکمت والا ہے. عام طور پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام آتے ہیں نا آیات کے اختتام پر، یہاں 4 آئے ہیں. مناسبت کیا ہے؟ اگلی آیت میں نبی علیہ السلام کے 4 فرائض کا، ذمہ داریوں کا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بھی 4 صفاتی نام بیان ہوئے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے. فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ اللہ جس نے امی یعنی ان پڑھ عربوں میں انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے ان کو سناتے ہیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ تو یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے اٹھایا. امیین عربوں کو کہا جاتا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں. اہل کتاب یہود و نصارہ، کتابیں چلی آئیں، ان کے رسول آتے رہے، عربوں میں صدیوں سے پیغمبر اور کتابیں نہیں آئیں، تو اہل کتاب کے مقابلے میں وہ ان پڑھ تھے، اس معنی میں کہ وحی کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی. ان میں سے ایک رسول کریم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اللہ کے رسول عرب کی طرف خصوصاً اللہ کے رسول ہیں، آپ انہی کی زبان بولتے تھے، انہی میں سے تھے، اور عمومی طور پر ساری انسانیت کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات آگے ابھی آ جائے گی. تو خصوصی آپ کی بعثت، خصوصی طور پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا جانا عربوں کی طرف اور عموم کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے. اب چار کام کیا ہے نبی علیہ السلام کے؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ آیات کی تلاوت کر کے ان کو سناتے ہیں قرآن کریم کی آیات. اور نمبر دو ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. نمبر تین ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمت، اور حکمت کی دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. یہ چار کام چار مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. ہم نے اس سے پہلے سورہ البقرہ میں دو مرتبہ، البقرہ آیت نمبر 129 اور البقرہ آیت 151 129 اور 151، پھر آل عمران کی آیت نمبر 164 164 میں ہم نے پڑھا. اب یہ چوتھی مرتبہ اس مقام پر آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیات کو سنایا، غفلت کے مارے لوگوں کو قرآن سنا کر جگایا. جو قبول کرے ان کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی ہے. ان کے دلوں میں قرآن کا نور اتارا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. یہ قرآن دلوں میں اترے تو شفاء لما فی الصدور، سینوں کے امراض کی شفا. یہ بات سورہ یونس آیت 58 میں ہے، اندر اترے گا تو یہ اندر کی بیماریوں کا علاج کر دے گا. پھر نمبر تین، آپ احکام کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کتبہ کتبہ، یہ الفاظ قرآن کریم میں احکام کے لیے آتے ہیں. مشہور آیت ہے کتبہ علیکم الصیام، سورۃ البقرہ آیت 183، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. تو کتاب، کتبہ، کتبہ، یہ الفاظ ہیں وہ احکام کے لیے بھی آتے ہیں. حضور نے فقط تلاوت کر کے نہ سنایا قرآن، قرآن کی تعلیم بھی دی ہے، تشریح بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے، ایکسپلینیشن بھی آپ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر چار، حکمت کی باتیں، قرآن کے احکام کی جو وزڈم ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی. یہ چار باتیں. اگلا اہم نقطہ کیا ہے؟ ایک فرد کو بدلنا ہے تو پہلے اس کی سوچ بدلی جائے گی. سوچ بدلے گی، جذبات اور تمنائیں بدلیں گی، تو عمل میں تبدیلی واقع ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کی سوچ کو بدلا، دلوں کو بدلا، عقیدوں کو بدلا. اب وہ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے. کیوں؟ اللہ کی ذات اور آخرت ان کو مطلوب بن گئے. اللہ اکبر. آج بھی اگر اس معاشرے میں کوئی حقیقی تبدیلی ہم نے لانی تو پہلے ذہنوں کو، دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے. اس قرآن کو عام کرنے، اس قرآن کو پھیلانے کی ضرورت ہے. افراد کا ذہن بدلے گا، دل بدلے گا، عقائد بدلیں گے یعنی بہتر ہوں گے، اعمال بدلیں گے اور کردار بہتر ہوگا، پھر یہ افراد کی تبدیلی معاشرے کی کسی بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی. پھر یہ بدلے ہوئے افراد منظم جماعت بن کر یہ نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کریں گے. یہ انقلابی جماعت کی تیاری نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے ذریعے سے کی ہے. یہ ہے حضور کا بنیادی طریقہ کار. اس تعلق سے کتابچے کا حوالہ پہلے کئی مرتبہ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعثت، کیوں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ بڑا پیارا کتابچہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمت اللہ علیہ. اس میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 کی وضاحت بھی ہے، غلبہ دین، حضور کا مشن، اور حضور کا بنیادی طریقہ کار یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اس کی وضاحت بھی وہاں پر آپ کو ملے گی. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہوں، ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی، ہمارے شہر میں قرآن کی روشنی، ہمارے ملک میں قرآن کی روشنی، اس امت پہ قرآن کی روشنی آئے. افراد بدلیں گے پھر کسی بڑی تبدیلی کی واقعتاً جد و جہد ہوگی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. قرآن کریم آیا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے سے تلاوت فرمائی، تزکیہ فرمایا، احکام کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، اب لوگوں کو ہدایت ملی، ورنہ پہلے تو گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول اللہ علیہ السلام کو بھیجا گیا جو ابھی ان سے نہیں ملے. حضور عربوں میں ہیں، عربوں کو حضور نے تعلیم دی ہے، ایک جماعت تیار کی، ایک نظام قائم ہوا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ پھر عرب سے عجم میں، عرب ورلڈ سے نان عرب ورلڈ میں منتقل ہوا ہے. اور حضور کی رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے. تو ان کے لیے بھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور نبی علیہ السلام ان لوگوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے جو ابھی ان سے نہیں ملے، بعد میں آنے والوں کی طرف اشارہ، ہم اور آپ بھی شامل. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ حضور کو قرآن عطا ہوا، عرب کی معاشرے کی تبدیلی واقع ہوئی، اور وہ نیوکلس ہے اس امت کا، اور ان سے دین امت کو منتقل ہوتے ہوتے آج میرے اور آپ کے پاس موجود اور قیامت تک کے لیے رسالت حضور کی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اب دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے. اللہ نے حضور کو سب سے بڑھ کر فضل عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کو چن لیا کہ ان میں حضور مبعوث ہوئے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جس کو اللہ نبی علیہ السلام کو امتی بنا دے، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اگلی چار آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر، جیسے پچھلی سورت سورہ صف میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا ہماری عبرت کے لیے، اب بنی اسرائیل بالخصوص ان میں سے یہود کا ذکر. اللہ کی کتاب، ان کو تورات عطا کی گئی، تورات کے ساتھ کیا انہوں نے کیا، اللہ گدھے کی مثال دے رہا ہے. سنیے، کبھی سورہ آراف میں کتے کی مثال کس شخص کے لیے؟ اللہ کی آیات کے علم سے دور ہوا، دنیا کی محبت میں ڈوبا، کتے کی مثال تھی، اللہ نے دی، اب گدھے کی مثال آ رہی. سنیے، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں نبھایا، اس گدھے کی طرح ہے جو پیٹ پر بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو. گدھا تو گدھا ہے، اس کے اوپر بوریوں میں اینٹوں کا بوجھ لاد دیں، کہے گا جلدی سے اتارا، جان چھوڑو، جان چھوڑو. بہترین چھپی ہوئی کتابیں بوریوں میں لگ کے اس پہ لاد دیں، وہ کیا کہے گا؟ جلدی سے اتارو، جان چھوڑو. بوجھ سمجھتا ہے گدھا اس کو. ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو بوجھ سمجھ کے اتار ڈالا، فراموش کر دیا. استغفراللہ، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی، یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا، مانتے تھے اللہ کی کتاب، مگر عمل کرنے سے بھاگتے تھے، نفاذ کرنے سے بھاگتے تھے. تو ایک جھٹلانا عقیدے کا ہو تو وہ تو پکا کافر ہوتا ہے، ایک جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے، وہ ماننے والوں کا جھٹلانا ہوتا ہے. کتاب کو مانتے مگر کتاب کی نہیں مانتے، کتاب کے احکام کو فراموش کرتے. اللہ نے ان کے لیے گدھے کی مثال دی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آج کتاب کس کے پاس ہے بھائی؟ ہمارے پاس. بار بار یہ درد دل آپ سے شیئر کیا ہے، ہم نے تھامنا ہے اور اس قرآن کے نور کو لے کے اس معاشرے میں کھڑا ہونا ہے. زندگی بھر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کا حال کیا تھا؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے، کتاب سے پشت، دنیا کی محبت میں ڈوبے، پیغمبر کا ساتھ دینے سے انکار کیے. سورہ صف میں بھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی. فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی بس اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اور وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں. والله عليم بالظالمين، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہی بات سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 94-95 میں. تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم اللہ کے چہیتے ہو باقی لوگوں کے مقابلے میں، موت کی تمنا کرو. البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 94-95 میں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو الف سنہ، ہزار برس کی عمر ملے، ہر ایک اتنا دنیا کا حریص اور لالچی ہے. تو وہاں بھی یہ بات آئی تھی، یہاں بھی بات آ گئی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم سمجھتے ہو اللہ کے تم چاہتے ہو، تو موت کی تمنا کرو. کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت رکاوٹ ہے، لیکن یہ کبھی اپنی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے. فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه، آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانه ملاقيكم، بے شک وہ تو تمہیں ضرور آ ملنے والی ہے. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. عنقریب موت تو آ جائے گی جس سے تم بھاگ رہے ہو. اب ہم لوگ بھی اپنا جائزہ لیں، مرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اللہ سے اگر محبت ہے تو محبت تو ہوگی، اللہ سے تو ملاقات کا شوق ہوگا، رکاوٹ کیا ہے؟ موت. کیوں یہ یہودی تمنا نہیں کرتے؟ گناہوں کی وجہ سے. بس ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں. آج اس دنیا کی محبت اور موت سے نفرت امت میں آئی، امت ذلیل ہے دنیا میں. آج حدیث اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، عنقریب قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد آؤ کھانا کھاؤ ٹوٹ پڑو, آواز لگائی جاتی. یا رسول اللہ تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں, تمہاری تعداد تو بہت ہوگی. پھر یہ دوسرے ہم پر مل کر حملہ کیوں کریں گے, ایک دوسرے کو دعوت کیوں دیں گے حملہ کرنے کی؟ فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. عرض کی گئی وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ تم میں پیدا ہو جائے باقی قومیں مل کر تمہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. آپ پچھلی ہماری قریب کی تاریخ کو دیکھ لیں, گلف وار کو دیکھ لیں 91, افغانستان کے اندر کس قدر جمع ہو گئے, 50 ممالک جمع ہو گئے, آج بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ ہے امت کے لیے بڑا سبق, موت سے اگر ڈر رہے ہو تو اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے محبت ہے تو موت کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے. اللہ ہمیں موت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. اب دوسرا رکوع ہے سورہ جمعہ کا, جمعہ کا بیان آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو, اور وذروا البیع, خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. پہلی بات, جمعے کا دن سید الایام احادیث میں کہا گیا, دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن. پھر حدیث میں یہ بھی کہ ہر امت کو جمعہ دیا گیا, یہود نے لیا ہفتہ, نصارہ نے لیا اتوار, ہم مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کی توفیق عطا فرمائی حضور فرمانے علیہ السلام. پھر جمعے کے دن مردوں پر فرض ہے, کہیں خواتین کے لیے انتظام ہو جیسے ہمارے قرآن اکیڈمی کے مساجد میں ہے تو ٹھیک ہے, وہ آ سکتی ہیں. اس لیے کہ واضح نصیحت اصل ہے جمعے کے دن جو ان کو بھی سنائی جائے. بہرحال لیکن یہ کہ مردوں کے لیے تو لازم ہے جو مناسب صاف ستھرا کپڑا ہو پہننا, غسل کا اہتمام کرنا, خوشبو لگانا. اچھا, گھر سے باہر خوشبو لگا کر عورت کا نکلنا جائز نہیں, سخت منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ خوشبو بھی اٹریکٹ کرتی ہے مردوں کے لیے. بہرحال تو صاف ستھرا کپڑا, جمعے کے لیے غسل کرنا, خوشبو لگانا. اول اول جو پہنچے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے ایسے کہ جیسے اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کیا, تھوڑا بعد میں آنے والا گائے قربان کی, اس تھوڑا بعد میں آنے والا بکری وغیرہ, تھوڑا اور بعد میں آنے والا مرغی صدقہ کی ہے, اور بالکل آخر میں آنے والا انڈا دیا تم نے صدقے کے طور پر اللہ کی راہ میں. پھر فرشتے جو ہیں وہ دفتر لپیٹ کر, رجسٹر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں, جلدی آنا چاہیے. اور ہمیں عربی خطبہ تو سمجھ نہیں آتا نا, وہ تو دو چار منٹ کا ہمارے ہوتے, اس لیے کہ لوگوں کو اردو نہیں عربی نہیں آتی, تو پہلے آنا چاہیے, وعد و نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. یہ جمعے میں اہتمام ہے خطبے کے لیے, ورنہ ظہر کے چار فرد ہیں, جمعے میں کتنے رہ گئے؟ دو کہاں گئے؟ دو خطبے دے دیے گئے, امام صاحب خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں. اس خطبے میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس, ابو داؤد شریف کی روایت, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے. تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شیخ خطبہ, اور خطبے میں ہوتا قرآن, اور قرآن حضور کا بنیادی طریقہ کار, بنیادی ذریعہ جماعت بنانے کا, دعوت کا, تربیت کا, تزکیے کا. یہ جمعے میں مطلوب ہے قرآن کا بیان, اس کا ترجمہ, تشریح, اس کی وضاحت, اس کے ذیل میں رہنمائی کا سلسلہ ہونا چاہیے. یہ جمعے کا اہتمام. اور یہ اتنا اہتمام کیوں کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم توجہ سے خطبہ سن کر قرآن کی تعلیم حاصل کر سکو, دلوں کا زنگ ہفتے بھر میں جو لگ گیا وہ دور ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا ہفتہ نماز نہ پڑھو, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. باقی نماز ادا کرتے ہو, جمعے میں خطبہ سنتے ہو, تو یہ وعد و نصیحت سے تمہارا زنگ دور ہو جائے. یہ ہے جمعہ. اب بتایا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے پکارا جائے, میں یوم الجمعہ, جمعے کے دن پکارا جائے. اس کا مطلب ہے پکارے جانے کا طریقہ تو موجود تھا نا, تبھی قرآن کنفرم کر رہا ہے اذان. لیکن قرآن کریم میں اذان دینے کا طریقہ موجود نہیں ہے. سمجھ آ گئی دلیل کیا ہے؟ سنت کی دلیل ہے. حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, بعض صحابہ نے خواب بھی دیکھے, حضور نے کنفرم کیا کہ ہاں ایسے اذان دی جائے. تو حضور کا حکم, قرآن کے علاوہ حضور پر وحی آتی تھی, اذان کا طریقہ بتا دیا گیا تھا, قرآن کنفرم کر رہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. اب یہاں مراد ہے خطبے کی طرف, اسی کے خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ ہے جمعے کے دن خطبے کے لیے, واعظ ہے, نصیحت ہے, قرآن کی تعلیم ہے, اس کے لیے جلد پہنچنے کی کوشش کرو. وَذَرُ الْبَيْعَ, اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اب سارا اہتمام کیا ہوگا؟ جمعے کی تیاری, جلدی جمعے کے لیے پہنچو, کاروبار, نوکری, محنت وغیرہ سب بند, تھوڑی دیر کے لیے بند کرو اور آؤ اللہ کے ذکر کی طرف, مراد خطبہ سنو, جمعے کی نماز ادا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ تھوڑی دیر کا آنا اور کاروبار زندگی کو چھوڑ دینا, یہ بہتر ہے. رازق تو اللہ آگے بھی ذکر آئے گا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو اپنے کاموں کی طرح زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. یعنی یہ اجازت دی جا رہی ہے جمعے کی اذان پہلی اذان پہلی ہاں اس سے لے کر جمعہ ادا ہونا اس دوران میں کاروبار نہیں بزنس ایکٹیویٹی نہیں. اب کہیں کہ ہمارے محلے میں 10 مسجدوں کی اذان کی آواز آتی بھائی جس میں ادا کرو گے اسی کو پابند کر لو اپنے آپ کو پہلی اذان سے لے کے جمعہ مکمل ہونے تک اس دوران کاروبار بزنس ایکٹیویٹی منع. ہاں نماز مکمل ہو گئی اب چاہو تو تم شاپ پر جا سکتے ہو جاب پر جا سکتے ہو کاروبار کر سکتے ہو ڈیل کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں. وَبَتَقُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. بار بار ذکر آیا جو کما رہے ہو وہ اللہ کا فضل ہے بشرطے کہ حلال پر ملے. حرام کا اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا یہ بار بار ہم نے سمجھا. تو جاؤ کماؤ اور لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری قوت بازو سے نہیں ملے گا یہ اللہ کا فضل ہے. وَبَتَقُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرو. یعنی کہ جمعہ گیا اب ایک ہفتے چھٹی اب اللہ تعالیٰ یاد آئے گا 6 دن کے بعد. نہیں بھائی جمعے کے بعد بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. فرض نماز میں ذکر میں شامل وہ تو روزانہ پوری زندگی تلاوت بھی ہیں اذکار بھی ہیں مسنون دعائیں بھی ہیں ان سب کا اہتمام رکھو. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور جب وہ کچھ لوگ تجارت کو اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت کوئی کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف تیزی سے چل دیئے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہوا چھوڑ گئے. یہ پس منظر ہے اس کا جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا. عید کے دن کیا ہوتا ہے نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے. جمعے میں بھی پہلے ایسے ہی تھا. اب ایک مرتبہ ایسا وہ حضور نے نماز پڑھا دی اور حضور خطبہ دے رہے اس وقت ذرا کچھ اجناس کی کمی تھی اشیاء کی گڈس کی کمی تھی تو کوئی آ گیا تجارت کے لیے بیچنے کے لیے اس نے آواز لگا دی لوگوں نے کہا بھائی خرید لو ایسا نہ ہو کہ مشکل پڑ جائے آگے. نماز تو ہو گئی ہے تو حضور کے پاس چند صحابہ رکے اور کچھ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گئے واہ کوئی تجارت وغیرہ دیکھتے تو اس کی طرف چل پڑتے اور آپ کو کھڑا رہ جاتے چھوڑ جاتے. اس دن کے بعد سے جمعے کے دن خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں ہو گئی. یہ ترتیب جمعے کی اس دن کے بعد سے ہوئی. تفسیر میں مزید آپ کو تفصیلات ملیں گی. اب دیکھیں ہمارے دور میں کیا ہوا اللہ اللہ ہے. اس جو آیت کا حصہ پڑھا تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا چل پڑتے ہیں آگے الفاظ کی ترتیب بدل جائے گی. دیکھیے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ آپ فرما دیجیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے. آج کے دور میں کھیل تماشے زیادہ غافل کر دینے کا ذریعہ بن گئے اور یہ جو لخت جگر اسمارٹ فون جو پاکٹ کی جیب میں یعنی ہماری شرٹ وغیرہ کی جیب میں بھی ہے اور تکیے کے غلاف میں بھی ہے ہر وقت سب کچھ اویلیبل غافل کر دیتی ہے چیزیں. تو غافل کرنے والی چیزیں لہو کھیل تماشا اسپورٹس گانے اور اس طرح کی فضولیات یہ ان کی وجہ سے جمعے کی تیاری میں رکاوٹ کا امکان ہمارے دور میں زیادہ نظر آتا ہے. تو اب دیکھیے تجارت کا کھیل تماشے کا ذکر پہلے اور تجارت کا بعد میں. بہرحال اذان جمعہ ہو گئی سب بند کرو اور نماز جمعہ کے لیے تیاری کر کے پہنچو. فرمایا واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. ایک ڈیڑھ گھنٹہ تمہیں منع کیا نا باقی 22-23 گھنٹے تو جمعے کے دن کھلے اور بقیہ دنوں میں فرض نماز کے علاوہ جاؤ 24 گھنٹہ کھلا ہے کیا مسئلہ ہے. یہ جو تم چھوڑ کر آؤ گے تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہے. رازق کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی. رزق کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا تم اس کی فکر نہ کرو. اور عبادت اور نیک اعمال کو انجام دینا اور دینی تقاضے پورے کرنا یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھی تم اس کو پورا کرو. بسم اللہ. الحمدللہ سورة الجمعہ کے بعد اب سورة المنافقون نام سے ہی ظاہر ہے کس کا ذکر آئے گا منافقین کا. اور یہ 10 سورتیں چل رہی جن کا آغاز سورہ حدیث سے ہوا ہم نے عرض کیا تھا کہ طویل مدنی سورتوں کے خلاصے ان مختصر مدنی سورتوں میں آ رہے ہیں. جہاد و قتال کا موضوع آ گیا، غلبہ دین کے لیے تیاری، اس کی جماعت کیسے بنے گی، اس کا ذکر آ گیا. اب دین کے تقاضوں سے بھاگنے والے کون ہوتے ہیں؟ منافقین. ان منافقین کا بیان البقرہ میں بھی آیا، آل عمران میں بھی ذکر ہوا، سورۃ النساء میں ذکر ہوا، سورہ توبہ میں ذکر ہوا، سورہ نور میں بیان ہوا، سورہ احزاب میں بیان ہوا. اب اس کا ایک خلاصہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے. نفاق کے حوالے سے نفاق کے چار درجات، اس کا تذکرہ آئے گا. نفاق کا مرض کس قدر ہلاکت خیز ہے، اس کا تذکرہ آئے گا. کیوں نفاق پیدا ہوتا ہے؟ محبت دنیا کی وجہ سے، اس کا ذکر آئے گا. اور نفاق سے بچنے کے لیے کیا کریں، وہ ذکر الہی کا اہتمام ہے. اور نفاق کی بیماری لگ جائے تو علاج کیا ہے، وہ ہے انفاق. یہ سارے موضوعات بس دو رکوع اور 11 آیات میں آ رہے ہیں. تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، بس سمجھیے کہ خلاصتاً یہ باتیں نفاق کے موضوع کی آ رہی ہیں. سورۃ المنافقون 2 رکوع اور 11 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی علیہ السلام، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، منافقین. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. اللہ ہی نے تو بھیجا ہے آپ کو. لیکن آگے اللہ فرما رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں، دل سے نہیں مانتے. اور یہ ذکر آ چکا، عبداللہ بن ابی جمعے کے دن پہلی صف میں کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں. کیوں بھائی، کیا ضرورت پڑی ہے؟ نماز کو آگئے ہو، تمہیں مان رہے مسلمان تو مان رہے ہیں نا، کلمہ پڑھا ہے تم نے، یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے جس کو کہتے ہیں دال میں کالا ہونا، کچھ مسئلہ ہے. اور منافقین کے چار درجات ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ دین سے بھاگتے ہیں، تقاضوں سے بھاگتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. کسی کی ٹانگ کا ٹوٹ جانا، کسی کا ہارٹ کا ٹوٹ جانا، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا وہ مسئلہ، اپنی باتوں میں جھوٹ ان کے ہاں رچا بسا ہوتا ہے. دین کے تقاضوں سے بھاگنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہ پہلا درجہ نفاق کا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگلی آیت میں دو اور درجے، تیسرا چوتھے کا بیان، تیسرے اور دوسرے اور تیسرے درجے کا بیان آئے گا. جھوٹی قسمیں اٹھانا اور دوسرے آگے بڑھنے والوں کو روکنا، یہ باتیں پہلے بھی ہم سمجھ کر آ چکے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. ڈھال سے مراد ہے اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے ہیں. اب وہی بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کتنی مرتبہ بیٹے کی ٹانگ ٹوٹے گی، بیوی کا ہاتھ ٹوٹے گا، نہیں اللہ کی قسم ٹوٹ گیا دوبارہ، استغفر اللہ. کیوں؟ جھوٹ ہے تو وزن تو اب کیسے پیدا کرے، قسمیں اٹھائے گا، تو قسمیں اٹھاتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے، سدا یا سدو کا مطلب خود رکنا، دوسروں کو بھی رکنا. خود تو رکے ہوئے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ وہی بلی والی مثال، آگے بڑھنے والوں کو اس لیے روک رہے کہ ان کا پیچھے ہونا نمایاں ہوتا ہے. یہ تین ان کے درجے آ گئے، نمبر ایک جھوٹ بولنا، نمبر دو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی جھوٹ کی بات میں وزن پیدا کرنا، اور نمبر تین اپنی کمزوری پہ جو نظر آ رہی ہے لوگوں کو پردہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا. فرمایا کہ انہم سا ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ پہلے وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. کون سا کفر انہوں نے کیا؟ عمل کا کفر. کلمہ تو پڑھتے تھے نا، تو قانوناً مسلمان تھے. عمل کا کفر کیا ہے؟ پیغمبر کا حکم نہ ماننا، قتال سے جی چرانا، اطاعت سے جی چرانا، انفاق سے جی چرانا، ہجرت سے جی چرانا، رسول کا حکم تسلیم نہ کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حرکتیں ان کی کئی مرتبہ میں سورۃ توبہ سورۃ نساء میں پڑھی. تو یہ ان کا عملاً کفر ہے، ایمان تو لائے مگر اطاعت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، احکام کو نہیں مانتے. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے مخاطب جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے جسم تمہیں بڑے متاثر کن لگیں گے، بڑے بھلے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات کو تم بڑے غور سے سنو گے. دنیا پرست ہوگا، پہلے بھی ذکر آیا، دنیا پرست منافق ڈیل ڈول بھی زبردست ہوگا، لچھے دار باتیں بھی کرے گا، امپریسو اسٹائل بھی شاید اس کا لگے گا، لیکن اصل کردار کوئی نہیں ہے. چنانچہ آگے فرمایا کہ انہم خشب مسندہ، گویا وہ دیوار سے لگائی ہوئی کھوکھلی لکڑیاں ہیں. ایک درخت کو نیچے سے کاٹ دیں تو تنا کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں. اب اس کو دیوار سے ٹیک لگانا پڑتی ہے نا، تو سہارا تو دینا پڑتا ہے کیونکہ اس کی اپنی بنیاد نہیں. تو منافق جھوٹوں کا کردار تو کچھ ہے ہی نہیں, تو ان کو کچھ سہارے لینا پڑتے ہیں. تو گیٹ اپ کا سہارا ہو جائے گا, جھوٹ بولنے کا سہارا ہو جائے گا, اور لچھے دار باتوں کا سہارا ہو جائے گا, اور اپنی بات میں وزن اس انداز سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت میں کوئی ان کا کردار نہیں. یحسبون کل صیحت علیہم, وہ ہر زوردار چیخ کو اپنے خلاف آفت سمجھتے ہیں. کیا مطلب؟ جب بھاری بھرکم احکامات آئیں, قتال کے, انفاق کے, اینڈ سو آن, بھاری بھرکم احکام آئیں تو یہ اپنی موت اس میں سمجھتے ہیں, اپنے خلاف آفت سمجھتے ہیں کہ ہماری تو جان چلے جائے گی, ہماری تو مال چلا جائے گا. ہم العدو فحذرہم, یہی لوگ سخت دشمن ہیں, لہذا ان سے ہوشیار رہو. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے. انا یوفکون, کہاں وہ بھٹکے پھرتے ہیں, کہاں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. کیا اللہ نے اپارچونیٹی دی تھی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو اور تمہارے دلوں میں ایمان نہ ہو اور تم ان کی اطاعت سے فرار اختیار کرو, تو دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کو فراموش کرو. کس قدر ان کی ذلت کا معاملہ ہے یہ. اب چوتھا مرحلہ آ رہا ہے, اور وہ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بغض پیدا ہو گیا منافقین کو, صحابہ کرام سے بغض پیدا ہو گیا, اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں سے بغض پیدا ہو گیا, اور اس وقت امیر تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ ان سے بغض اور عداوت. اس کو کہتے ہیں چوتھا درجہ نفاق کا. اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, اب یہ انتہا کا معاملہ آ گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش طلب کریں, تو یہ تکبر سے اپنے سر جھٹک دیتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہونے سے رکتے ہیں, نبی کی دعا بھی نہیں لینا چاہتے, معاذ اللہ, رکتے ہیں, تکبر کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہے چوتھا اسٹیج نفاق کا. کینسر کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ نفاق کے کینسر کا چوتھا اسٹیج, پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس وقت حضور سے ہی معاذ اللہ بغض پیدا ہو گیا, ان کی دعا بھی لینا نہیں چاہتے, اتنا گھناؤنا جرم ہے نفاق کا. یہ چار مراحل, یہ چار اسٹیجز, چار درجات, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں اٹھانا, آگے بڑھنے والوں کو روکنا, اور نمبر چار پیغمبر سے, اس وقت حضور امیر ہیں, جماعت کے امیر سے اور ذمہ داران سے اور ساتھیوں سے نفرت کا پیدا ہو جانا. البتہ جب تک ہم کسی اجتماعیت میں جڑیں گے نہیں اور کہیں تقاضے آئیں گے نہیں, یہ مقامات ذرا سمجھ نہیں آ پاتے. اور اگلی بات ہے کہ مطمئن ہو کر گزر نہ جائیں, یہ تو منافقین کا بیان ہو رہا ہے, بڑے برے لوگ تھے, ہم کون ہیں؟ ہم تو مسلمان, کوئی ایشو ہی نہیں, کیوں نہیں ہے بھائی, کلمہ یہ لوگ بھی پڑھتے تھے, کلمہ ہم نے اگر پڑھا تو انہوں نے بھی پڑھا, جمعے میں اگر ہم آتے تو یہ بھی آتے تھے, کبھی نماز میں ہم آتے ہیں تو وہ بھی پانچ وقت کی نمازوں میں آیا کرتے تھے, اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم پر نفاق کا حملہ نہ ہو جائے. اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی, دعا ہے سنن نسائی میں, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. یہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ, حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, مجھے بتا دے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں. صحابہ کو نفاق سے ڈر ہو, اللہ کے نبی تو معصوم ہے خطاؤں سے پاک, وہ دعا کریں, اور ہم لوگ بے خوف ہو کر بیٹھ جائیں. آپ کے میرے سامنے 90% پلس قرآن گزر چکا ہے, دین کے تقاضے آ چکے ہیں, اب کہیں دنیا پیر کی بیڑی بن جائے اور ہم دین کے تقاضوں کو فراموش کرنا شروع کر دیں تو یہ خطرہ ہمیں لاحق ہے پھر نفاق کا. اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے. اب نفاق کے مرض کی جو ہلاکت خیزی ہے, یہ تو حضور کی دعا بھی لینا نہیں چاہتے, اب اللہ بھی فرما رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے نبی علیہ السلام سے؟ سماء علیم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, ان کے حق میں اے نبی علیہ السلام برابر ہے, آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین, بے شک اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں تو ہے اگر آپ بخشش مانگے تو ہرگز اللہ ان کو نہیں معاف فرمائے گا. سورہ توبہ کی آیت 80 میں ہم نے پڑھا تھا, سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں, سبعین مرتن, اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. کس کے بارے میں؟ ابو جہل کے بارے میں تو بات نہیں آ رہی, ابو لہب کے بارے میں تو یہ بات نہیں آئی, یہ منافقین کے بارے میں آئی, کلمہ پڑھنے والے تھے, نمازوں میں آنے والے تھے مگر پیغمبر کی اطاعت سے دور بھاگے ہیں. جہاد ہے, قتال ہے, انفاق ہے, ہجرت ہے, ان تقاضوں سے بھاگے, پیغمبر کا فیصلہ قبول کرنا ہے اس سے بھاگے ہیں. یہ شدید ترین الفاظ آئے ہیں. تو اے نبی 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. سو وی مسٹ بی سیریس اباؤٹ دی ہپوکریسی. یہ جو نفاق کا مرض ہے یہ ہمیں حساسیت رہنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. اگلی دو آیات کا ایک پس منظر. سورہ نور میں ہم نے اما عائشہ کا واقعہ پڑھا تھا, واقعہ افق والا, یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کا معاملہ تھا. ایک اور معاملہ بھی پیش آیا, کسی جگہ پر چند مسلمانوں کے درمیان کچھ ذرا جھگڑے کی کیفیت آ گئی تو عبداللہ بن امی موجود تھا. اس نے کہا ہاں ہاں تم نے تو ان مسلمانوں کو بلایا تھا, کھلا پلا کے تم نے موٹا موٹا تازہ کیا ان کو, آج تمہارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. کیوں بلایا تھا تم نے مسلمانوں کو, کیوں اپنے آباد کیا تھا؟ اس سے بڑے برے الفاظ کہے, کہ ہم عزت والے یہ ذلیل لوگ ہیں, ہم مدینہ جا کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. استغفر اللہ. یہ عبداللہ بن امی نے حرکت کی. وہاں ایک صحابی تھے نوجوان, زید بن ارقم رضی اللہ عنہ. واپسی پر انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ اس نے تو ایسی ایسی بات کہی ہے, اللہ کے رسول نے اس کو بلا لیا. اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کہا, ایک نمبر کے جھوٹے لوگ تھے منافق, میں تو کچھ نہیں کہا. اب زید بن ارقم کی پوزیشن ہوئی خراب, اللہ نے وہی عطا فرما کر حضور کو متنبہ کر, حضور کو مطلع فرما دیا. یہ پس منظر ہے جس میں اگلی آیات آ رہی ہیں. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتى ينفضوا. یہی تو منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہیں, یہاں تک کہ وہ سب خود ہی منتشر ہو جائیں. کیوں خرچ کرتے ہو, چھوڑ دو ان کو, ان پر خرچ کرنا, یہ غریب غربا بن جائیں گے اور مٹیں گے, پسیں گے, ختم ہو جائیں گے. چھوڑو, منتشر ہو جائیں گے, ان پہ خرچ نہ کرو. استغفر اللہ. اللہ کا تبصرہ, وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. حالانکہ آسمان و زمینوں کے خزانے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں, لیکن منافقین نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ مال ان کے اپنا ذاتی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے. یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. وہ منافق کہتے ہیں اگر ہم مدینے واپس گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو ضرور باہر نکال دے گا. اللہ کا تبصرہ, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں. ایسا ذلیل کیا اس کو تو اللہ نے. عبداللہ بن ابی تو منافقین کے سردار, بیٹے ان کا نام عزت سے لیں گے, ان کے بیٹے کا نام, ان کا نام بھی عبداللہ. تو عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار, بیٹے کا نام عبداللہ. اس نے سن لیے الفاظ, تلوار نکال کے مدینے کے پاس باہر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہا الفاظ واپس لے, تیری گردن اڑا دوں گا میں. حضور کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو, چھوڑ دو اس کو آنے. تو حضور نے معاف کیا, بیٹے سے ذلیل کروا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات ہم نے سورہ توبہ میں 2 مرتبہ پڑھی, اللہ مال اور اولاد کے ذریعے ان کو ذلیل کرتا ہے. عبداللہ بن ابی کو اللہ نے ذلیل کروایا. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اور عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے رسول علیہ السلام کے لیے, اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافقین علم نہیں رکھتے. اگلے رکوع کی 3 آیات ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ نفاق کے مرض سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. کیا مطلب؟ مال اولاد کی محبت یہ دنیا کی محبت کے 2 بڑے بڑے سائنس علامات ہیں. انہی کی محبت میں ڈوب کر بندہ حلال حرام کی رویس ختم کرتا ہے اور کبھی ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی محبت تمہارے پیر کی بیڑی نہ بنے. اسی محبت کی وجہ سے بندہ جانتے بوجھتے بھی دین کو فراموش کرتا ہے, جیسے کہ منافقین کا حال ہے. تو کیا کرو, دیکھو تمہیں مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ذکر الہی رہے گا. اچھا, ذکر کو ہم نے تفصیل سے سمجھا. ویسے اس کا مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. جب دل میں اللہ کو حاضر رکھیں گے زبان پر بھی ذکر ہوگا, اعمال میں بھی ذکر ہوگا. نماز بھی ہے, تلاوت بھی, اذکار بھی, مسنون دعائیں بھی, اور حرام سے بچنا بھی یاد ذکر ہے کہ اللہ نے روکا اس سے. اطاعت کرنا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس کا. تو سراپا تم اللہ کی عطا کردہ زبان پر اس کا ذکر بھی جاری رکھو اور اللہ کے عطا کردہ وجود کو اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرو, نہ کہ نافرمانی میں. یہ جاری رہے گا ذکر, تو یہ تمہارے لیے ایک پریونشن ہے نفاق کے مرض سے بچنے کے لیے. یہ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اچھا اب آخری بات یہ آ رہی ہے، اگر یہ بیماری لگ جائے تو کیا کرو؟ تو اب اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، اور آپریشن ہے انفاق سے. نفاق کے شروع میں الف لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ انفاق. اس کا ذکر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُمْ مِنَ الْقَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی؟ فَأَصَّدَّقَ، کہ میں خوب صدقہ کرتا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. نہ آج کر لو جو کر سکتے ہو، جسٹ ناؤ، رائٹ ناؤ، جسٹ ڈو اٹ، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہونی چاہیے. اور انفاق مال کا تو ہے اکثر، مگر ہم نے بار بار سمجھا، سورہ حدید میں بھی سمجھا، جان کا، وقت کا، اولاد کا، صلاحیتوں کا، واٹ ایور ہیز بین گرانٹیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کو اللہ کی خاطر، اس کے دین کے لیے لگانا، اس سب کا انفاق مطلوب ہے. ہاں مال کا بھی انفاق مطلوب ہے. دیکھیے بہتا ہوا پانی ہوتا ہے نا پاک، بہتا پانی ہوتا ہے پاک، پانی آتا رہے جاتا رہے پاک رہے گا، کھڑا ہو جائے گا تو جوہر بنے گا گندگی کا. یہ بات پہلے بھی آ چکی. مال آتا رہے اور خرچ ہوتا رہے اللہ کی راہ میں بھی، اپنی جائز حاجات پہ بھی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع کراؤ، 700+ times کا، 700 گنا اس سے زائد کا ریٹرن اللہ گارنٹی کرتا ہے. تو مال آتا رہے جاتا رہے، مال بھی پاک رہے گا، دل بھی صاف رہے گا. اور مال اگر جمع ہوتا رہا راہ خدا میں نہ لگا، یہ گندگی بنے گا، نفاق کا مرض پیدا ہو جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کا موت کا وقت معین جو ہے وہ آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے، اے لوگو جو تم کرتے ہو. تو آج مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کل موت آئے گی تو یا اللہ تھوڑا سا چانس دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، ذرا میں اور خرچ کر لیتا. نہ، آج موقع ہے، آج خرچ کرو. جب وقت معین پر موت آ جائے گی اللہ اس کو مؤخر نہیں فرمائے گا. اللہ آج ہمیں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ تغابن آ رہی ہے اس کے بعد. سورہ منافقون میں نفاق کا مرض بیان ہوا. نفاق کیا ہے؟ زبان پر ایمان کا دعویٰ ہو، دل میں ایمان نہ ہو. نفاق کیا ہے؟ زبان پر ایمان کا دعویٰ ہو، دل میں ایمان نہ ہو. سورہ تغابن میں بتایا جا رہا ہے ایمان کیا ہے اور ایمانیات کیا ہیں، اور ایمان اگر دل میں گھر کر جائے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، یہ باتیں سورہ تغابن میں آ رہی ہیں. تو نفاق کیا ہے؟ دل میں ایمان کا نہ ہونا. ایمان کیا ہے؟ ایمانیات کا بیان اور ایمان کے ثمرات کا بیان سورۃ تغابن میں آ رہا ہے. بہت پیاری سورت ہے، 2 رکوع 18 آیات. پہلے رکوع میں ایمانیات کا بیان، توحید اور آخرت اور رسالت، اور قبول کرنے والوں کا حسین انجام، رد کرنے والوں کا برا انجام. دوسرے رکوع میں ایمان اگر دل میں ہوگا تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کردار میں کیا کچھ نظر آئے گا، اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. سورہ تغابن میں مدنی سورت، 2 رکوع 18 آیات، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ان 10 سورتوں میں سے 6 سورتیں منتخب نصاب میں شامل ہیں. سورہ حدید ہم پڑھ چکے، سورہ صف ہم پڑھ چکے، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، اور اب سورہ تغابن. یہ 5 سورتیں ہو گئیں، پھر بعد میں سورہ تحریم آئے گی. ان 10 میں سے 6 سورتیں منتخب نصاب میں شامل، اس کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا. سورة تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی. یسبح فعل مضارع عربی میں حال، مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ہو الذی خلقکم. اچھا اس رکوع میں ہمارے استاد نوید احمد صاحب نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. 10 آیات ہیں، ہر آیت میں قیامت اور آخرت کی طرف اشارہ ہے، وہ آپ خود تلاش کیجئے گا. سورہ مجادلہ میں نے کہا تھا نا ہر آیت میں اللہ کا لفظ ہے، تو ہر آیت کا تو نہیں بتایا تھا نا، وہ آپ تلاش کیجئے گا. اس آیت، اس سورت کے پہلے رکوع میں 10 کی 10 آیات میں آخرت کی طرف اشارہ. مثلا ایک دو میں کر دیتا ہوں، وہو علی کلی شئین قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تمہیں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، آخرت کی طرف اشارہ. ہو الذی خلقکم، وہ اللہ جس سے تمہیں پیدا فرمایا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. چوائس دی اللہ نے، جو چاہو سو کرو. پارٹیاں دنیا میں کتنی ہیں؟ دو، حزب اللہ حزب الشیطان، سورہ مجادلہ میں پڑھ لیا. باقی کتنے بھی شیڈز ہوں، ان دو میں ہی فال کریں گے. تو یا تو بندہ مومن ہے یا بندہ کافر ہے. اور جو منافق ہے وہ کدھر ہے؟ قانوناً مسلمان ہے، حقیقتاً وہ عملاً کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مؤمن ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ یعنی بامقصد پیدا فرمایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، تو کیا ہی تمہاری بہترین صورتیں بنائی. سبحان اللہ. جی، ہم اپنے کلر دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف نہ جائیں. اللہ نے انسان کو بیسٹ آف دا کریشن کی صورت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فاحسن صورکم، تو تمہاری بہترین صورتیں بنائی. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آگے قیامت کا بیان، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تلاش کریں گے اس رکوع کے ہر آیت میں آخرت کا ذکر. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے اللہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے، اور جانتے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. چند نشستوں پہلے بات ہوئی تھی کانشیس لیول پر کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور آپ کے میرے سب کانشیس لیول پر کیا ہے اللہ جانتا ہے. اس وقت میں نے اگزامپل دی تھی 14 اگست، جیسے ہی میں نے کہا کیا یاد آیا آپ کو؟ پاکستان قائم ہوا تھا. یہ آپ کی میری نالج میں بات ہے، مگر ابھی ایک سیکنڈ پہلے کہاں تھی؟ سب کانشیس میں. اگر 25 دسمبر کہوں تو کچھ اور یاد آئے گا، 31 دسمبر کہوں تو کچھ اور یاد آئے گا. یہ ساری باتیں کدھر ہیں؟ سب کانشیس لیول پر. جو ابھی آپ کے میرے سب کانشیس پر ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ سے کوئی شے چھپی بھی نہیں. آپ کا میرا عمل ہو، آپ کی میری نیت ہو، آپ کے میرے ارادے ہو، آپ کے میرے سینے میں اٹھنے والا وسوسا ہو، اللہ جانتا ہے. اور اللہ کا جاننا نالج کے لیے نہیں ہے، یہ اچھی خاصی وارننگ کے لیے ہے. کل سب کچھ پیش ہونا ہے، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. یہ 4 آیتوں میں توحید کا ذکر تھا. اب رسالت کے ذیل میں پچھلی قوموں کا مختصر ذکر، بہت مختصر. الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا اے لوگوں تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے دنیا میں اپنے کیے کا وبال چکھا. ولہم عذاب الیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذلک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول وعدے نشانیاں لے کر آتے تھے. فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہم جیسے بشر، یہ انسان، یہ ہمیں ہدایت کریں گے؟ فکفروا، تو ان لوگوں نے کفر کیا. وتولوا، اور حق سے منہ موڑا. واستغنى اللہ، اور اللہ تعالی نے بھی ان سے بے نیازی برتی. واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، ہر تعریف اسی اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالی نے بھی بے نیازی کا اظہار کیا، تمہارے کفر سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے بار بار پڑھے. ہماری طرح کا انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار اعتراض، اس کے جوابات آ چکے. اور جب انہوں نے یہ حق سے منہ موڑا تو اللہ نے شان بے نیازی کا اظہار کیا. اللہ نے تباہ و برباد کیا دنیا میں بھی، اور بڑا عذاب آخرت میں. اب آگے اگلی آیت میں آخرت کا بیان ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہرگز مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم لتبعثنّ، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. ثم لتنبؤنّ بما عملتم، میں تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا اعمال میں سے. یہ عربی اصول میں بہت زور ہے، ربی میرے رب کی قسم، لتبعثنّ یقیناً ضرور بھی ضرور تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. ثم لتنبؤنّ ضرور بھی ضرور تمہیں بتایا جائے گا. یہاں غور کیجئے، بڑی پیاری بات ہے کہ یہاں اللہ نے اور دلائل پیش نہیں کیے. مردہ زمین کو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ، وہ بات یہاں نہیں آئی. یہاں دلیل حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اور وہ صادق ہیں اور امین ہیں. جس ذات نے 40 سال تک بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ ہاؤ کم، کیسے ممکن ہے؟
یہ حضور کی ذات کی دلیل بھی ہے جو صادق اور امین, اور قسم اٹھا کر یہ بات کہلوائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے تمہارا دوبارہ پیدا کیا جانا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس نور یعنی قرآن کریم پر جو ہم نے نازل کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ ایمان لانے کی دعوت آ گئی. اب بتایا جا رہا قبول کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوگا اور انکار کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا. یوم یجمعکم یوم الجمع ذلک یوم التغابن, جس دن وہ اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن, تو وہی ہار جیت کا دن ہے. اصل تو آخرت ہے, اصل میں وہ جیتے گا جو ادھر جیتے گا, اصل میں وہ ہارے گا جو ادھر ہارے گا. دنیا میں جیت بھی گیا تو قبر میں میڈل تھوڑی جانا ہے, سرٹیفکیٹ تھوڑا جانا ہے, جائیداد تھوڑی جانا ہے, کچھ نہیں جانا ہے. عقیدہ اور عمل جانا, اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. تو اصل میں وہ تغابن, تغابن ہار جیت کے فیصلے کا دن. ذالک یوم التغابن, وہی ہے ہار جیت کا دن. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا, مرادیں مٹا دے گا, اور اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے برعکس دعوت ایمان کو رد کرنے والے, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ آگ والے ہیں. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بڑا پیارا رکوع, سات آیتوں میں توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر, پھر ایمان لانے کی دعوت, پھر ایمان قبول کرنے والوں کا حسین انجام, پھر ایمان کی دعوت رد کرنے والوں کا برا انجام. اب دوسرا رکوع بھی بہت پیارا ہے, ایمان کے ثمرات کیا ہوں گے, یعنی ایمان اگر دل میں ہوگا عمل میں کیا نظر آئے گا. اچھا یہ پیکج بار بار مختلف مقامات پر قرآن کریم, ایک ساتھی نے سامنے کہا جی جنت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, حدیث بھی آگے کہ جنت سستا سودا نہیں ہے, بڑی مشقت ہے جنت کے لیے, تو کچھ کرنے کے کام سامنے آ جائیں. او بھائی آگے کرنے کے کام, مگر یہ پورا قرآن ہے کرنے والا کام. اس میں متقین کی صفات آئیں گی, اللہ والوں کی صفات آئیں گی, عباد الرحمان کی صفات آئیں گی, جنت الفردوس پانے والوں کی صفات آئیں گی, اللہ نے کن کی جان و مالوں کا سودا کیا ان کی صفات آئیں گی, اب آ رہی ایمان والوں کی. یہ پورا پیکج ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو ایمان دل میں, عمل میں جہاد نظر آئے گا, انفاق نظر آئے گا, اعمال صالحہ نظر آئیں گے, بار بار ہم نے پڑھا. یہاں اسپیسیفکلی اگلی پانچ آیات میں اثرات, ثمرات اور امپیکٹ کیا ہوگا ایمان کا, اس کا تذکرہ. پہلی بات, ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں پہنچتی کسی کو مگر اللہ کے اذن سے, جو ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے وارد ہو رہا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا خوب جاننے والا ہے. جو مصیبت آ رہی اللہ کے اذن سے, راضی رہو اللہ کے فیصلے پر. ہاں بچے کے ایگزامس میں نمبر کم آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ کی رضا ہے, بھائی نمبر تیاری اچھی کرو, غلط سرد چیزیں کھا کے پیٹ خراب کرو پھر کہو جی اللہ کی مرضی, نہیں نہیں احتیاط کرنا پڑے گی. یہ اپنی جگہ پر ہے, قاتل ہے تو اس کو معاف تھوڑی کریں گے, سزا دی جائے گی, ورنہ تو کوئی نہیں بچے گا, پھر کسی کی جان مال محفوظ نہیں رہے گا. یہ مراد نہیں ہے, یہ مجرمین کو سزا دی جائے گی, غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی, ادر وائز جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. مولانا محمد علی جوہر کے بڑے پیارے الفاظ, جیل میں تھے بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی, بڑے پیارے اشعار لکھے, ان میں سے یہ بھی, رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا, Who are you to ask to argue, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. یہ یقین بندہ رکھے, یہ ایمان کا ثمرہ, یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, تو اللہ دل کو ہدایت دے گا, اطمینان دے گا, سنبھال دے گا, اور باوقار رویہ عطا فرمائے گا بندے کو بدلتے حالات میں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر بات کا خوب جاننے والا ہے. اگلی بات, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو واضح طور پر پیغام پہنچا دینا اسی کی ذمہ داری ہے. یہ دوسری بات آ گئی. بات تو ہم نے بار بار پڑھی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. نقطہ کیا ہے؟ اگر دل میں ایمان ہوگا تو بندے کا پورا کردار اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا. بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا کہ یہ اللہ کا اطاعت گزار ہے. بندے کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام یاد آئیں گے. یہ امتی والا رویہ ہے. آپ دل سے پوچھیں، ہم دل سے پوچھیں. حدیث میں آتا ہے مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. آج ہم مسلمانوں کے اجتماعی کردار کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا لوگوں کو؟ اور میں تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی وہ ہوگا جس کے کردار کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کردار کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم امتی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے. ہمیں پتا ہے ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے، چند لوگ اچھے ہیں، مگر قومی کردار کیا ہم سب کو پتا ہے نہ. ایمان دل میں ہوگا بندہ مومن کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آئے گی. تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان دل میں ہوگا تو تیسرا امپیکٹ کیا ہے؟ توکل کس پر؟ اللہ کی ذات پر. سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے. کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. اگر یہ پروپوزیشن نہیں ہوئی تو نہیں ہونی تھی، میرے رب کے حکم میں نہیں تھی، ختم ہو گئی بات. یہ آرڈر مجھے نہیں ملنا تھا تو نہیں ملنا تھا، میں نے جان لگا دی، ختم ہو گئی بات. کیوں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ جو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کو دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں. یہ توکل کی آج ہم میں کمی ہے، اور یہ توکل انسان کو کھڑا کرتا ہے باطل کے مقابلے میں. کل میں حق بولنے کے لیے کھڑا کرتا ہے، ایون جان تک کا نذرانہ پیش کر دینے کے لیے تیار کرتا ہے. اللہ اکبر. بی بی آسیہ کا واقعہ پڑھیں گے سورۃ تحریم میں، تب عرض کروں گا انشاءاللہ. تو تیسری بات، ایمان والوں کا توکل اللہ کی ذات پر. چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ کا کلام سنیے کتنی سخت بات ہے. اے ایمان والوں، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. اللہ اکبر. کچھ، سارے نہیں. اب وہ کچھ کس کے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہر بندہ چوکنا رہے. کئی بیوی اور اولاد کی محبت میں ڈوب کر اللہ کا حکم نہ توڑنا، ان کی جائز ناجائز پوری کرنے کے چکر میں شریعت کا حکم نہ توڑنا، انہی کی دنیا سنوارنے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرنا، اور انہی کے حقوق میں لگے رہو اور اللہ کے حقوق کو بھول جاؤ. یہ بڑا مسئلہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہیومن رائٹس نہیں سکھائے؟ حقوق و لباد نہیں سکھائے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ نہیں سکھائے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذرا کوئی بندہ دین کی طرف آگے بڑھے تو بھی گھر والوں کا خیال نہیں، اور یہی بندہ جا کے مڈی سے پیسے بھیجے تو بہت اچھا لگتا ہے. کیوں پیسے بھیج رہا ہے؟ اس لیے. یہ ڈویلٹی ہے نا ہمارے اندر، یہ منافقت کا کردار ہے. سخت بات ہے لیکن حق بات. تو چوکنے رہو، ان کی محبت میں اللہ کو نہ بھولنا، ان کی جائز ناجائز پوری کرنے کے چکر میں شریعت کو نہ بھولنا، اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر لینا. اللہ اکبر. ہاں بڑی بھاری بات آ گئی، دشمن. اللہ کا کلام ہے، آگے توازن، اسی آیت میں توازن. ہم لوگ تو کمزور ہیں، کسی کی طرف جھکیں تو اس کی غلط بھی صحیح ثابت کر دیں، اور کسی سے نفرت کریں تو اس کی صحیح کو بھی غلط. ہم اتنے عدم توازن پر جاتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، توازن دیکھیے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. چوکنا رہنے کو کہا گیا، ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کو نہیں کہا جا رہا، مار دھاڑ کو نہیں کہا جا رہا. ایک لفظ سخت آیا، دشمن ہے تمہارے کچھ، چوکنے رہو. تو تین الفاظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے، بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے، معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو. اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا. نقطہ کیا ہے؟ نرمی سختی کے امتزاج سے گھر میں تربیت کرنی ہے، گھر والوں کی فکر کرنی ہے، اپنے ساتھ ان کو انہیں جنت میں لے جانا ہے، تو ان کی فکر تو کرنی ہے نا. بچے پہ بھی تو سختی کرتے ہیں ایگزامس کے دنوں کے اندر، نہیں کرتے؟ صبح فلائٹ ارلی ہو 6 بجے، تو بیگم پر بھی سختی کرتے ہیں، تو تم سو نہیں، یہ 4 الارم لگا کے سونا تاکہ میری فلائٹ مس نہ ہو جائے ورنہ آفس میں کلاس ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سختیاں سب کو یاد آتی ہیں یا یاد رہتی ہیں اور کرتے ہیں تو کبھی دین کے معاملے میں بھی کرنا پڑے گی. کیوں؟ ان کی آخرت سنوارنے کے لیے. صبح کی فلائٹ بچانی ہے تو اپنی جہنم کی آگ جو تمہارے لیے تیار ہے اس سے بچانا ہے. یہ جملہ عجیب لگا نا آپ کو؟ جہنم کی آگ ہر ایک کے لیے تیار ہے, بچانے کی کوشش کرنی. کل چھ نشستوں میں ہم نے سمجھا جنت میں جانے کے لیے محنت ہے, جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں. بیٹھے رہو نماز ضائع, ایک کلمہ کفر کہہ دو ساری زندگی کی باعث ضائع, عبادت ضائع. استغفراللہ. تو تعفو وتصفحو وتغفرو, معاف کر دو, درگزر کرو, بخش دو. فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ گھر والوں کے تعلق سے مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کا رویہ چوکننا رہے گا اور گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہے گا اور ان کی غلط سلط باتوں کو نہیں مانے گا اور ان کو بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرے گا بندے مومن. پانچویں بات, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش کا ذریعہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. فتنہ کا ہے مال اور اولاد کو, البتہ فتنہ ہے جس پر پرکھا جائے, کسوٹی کرائٹیریا. اللہ تمہیں پرکھ رہا ہے, تمہارا امتحان لے رہا ہے. حلال کماؤ, اپنے اوپر بھی خرچ کرو, گھر والوں پر بھی خرچ کرو, ثواب ملے. بچا کر رکھو گے تو زکات دینے پڑے گی نا, تو بچا بھی رکھو, کوئی مسئلہ نہیں. اولاد اللہ نے دی ہیں, پرورش کرو, کھلاؤ پلاؤ, تعلیم دلاؤ, کچھ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اولاد کو اللہ کا بندہ بھی تو بناؤ, بندی بھی تو بناؤ بیٹیوں کو. ڈوب نہ جانا. اور یہ لائبلٹی ایسٹ نہیں ہے. ہاں, ان کے بارے میں کل جواب دینا ہے, مال کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, نعمتوں کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ مومنانہ طرز عمل کیا ہے؟ مومن دنیا کو, مال کو, اولاد کو ایسٹ نہیں لائبلٹی سمجھتے ہیں. کل اللہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا. تو اگر حلال کماؤ, جائز میں خرچ کرو, اولاد کی تربیت اچھی کرو, کفالت کرو اور اللہ کی بندگی پڑھ لاؤ, اللہ کے دین پر لگاؤ, نور العالی نور والی بات. مگر مال میں ڈوب کر اللہ کو بھول جاؤ, اولاد کے بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لو, تو اس سے بڑا گھاٹے کا کوئی سودا نہیں. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ آیت نمبر 11 سے 15 میں یہ ایمان کا امپیکٹ کیا ہوگا, اثرات کیا آئیں گے, ان کا ذکر آیا. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر قائد کارمند رہنا, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا, گھر والوں کے درمیان رہتے ہوئے چوکننا رہنا, تربیت کرنی, نرمی سختی کا امتزاج سامنے رکھتے ہوئے, اور مال اور اولاد کو لائبلٹی سمجھتے ہوئے زندگی گزارو, ذمہ داری سمجھتے ہوئے, نہ کہ اسیٹ سمجھتے ہوئے اور مزے ہی میں کھو جاؤ اور آخرت کو فراموش کر دو. اب اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے ہمیں دعوت دے رہا ہے کچھ اعمال کی. فتقوا اللہ ما استطعتم, تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو جس قدر تم میں استطاعت ہو. اچھا, یہ بھی ہم لوگ بڑا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. مجھے کیا کرے, رمضان شریف میں تو نماز پڑھ لی, باقی دنوں میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ یا کچھ اور لوگ نہیں پڑھ رہے نمازیں باقی دنوں میں؟ اچھا, چار پڑھ لیتے, فجر کی نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ چار جس اللہ کے لیے ادا کرتے ہو, وہ پانچویں کا فریضہ کسی اور نے عائد کیا ہے, اسی اللہ نے عائد کیا ہے. کر کے تو دیکھو, تم تہجد پڑھ سکتے ہو, فجر کی کیا بات کر رہے ہو؟ تم تہجد پڑھ لو گے, فجر کی کیا بات کر رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں جناب, ہماری تو عمر اتنی نکل گئی, ہم کیسے دین سیکھیں؟ 80 برس کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف کے اندر, اور انہوں نے وہ 10-10 مہینے کے کورس کیے ہیں جن کی آپ کو دعوت دی جا رہی, اور وہ پہلی صف میں زمین پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں قرآن پاک. کوئی ایکسکیوز ہے آپ میں سے کسی کے پاس؟ بتائیے. 84 برس کے بزرگ نے World War II میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, پہلی صف میں بیٹھ کر کرسی پر 10 مہینے کا قرآن پاک کا کورس کیا ہے. کیا ایکسکیوز ہے میرے اور آپ کے پاس؟ امریکہ سے فیملیز نے آ کے قرآن اکیڈمیز میں قرآن کا کورس کیا ہے. کیا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس پروفیشنل سے کیا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ایم بی اے, انجینئرس, ڈاکٹرز, سرجنس, یو نیم اٹ. کیا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس میرے پاس؟ ہمیں پتا نہیں کہ اللہ نے کتنا پوٹینشیل رکھا ہے. پانچویں جماعت کے بچے کو نہیں پتا وہ کہاں پہنچے گا, وہ 10ویں پہنچتا, اچھا اور آگے, میٹرک اور آگے, انٹر اور آگے, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, نہ جانے کہاں کچھ. آج جو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا تھا پانچویں گریڈ 5 میں کہ میں کر لوں گا؟ نہیں, آگے بڑھے بڑھ گئے. تو جب ادھر آگے بڑھے تو بڑھ گئے, تو ادھر دین میں آگے بڑھو گے تو اللہ نہیں بڑھائے گا بھائی؟ کیوں نہیں بڑھائے گا؟ وائی ناٹ؟ آؤ تو صحیح. اللہ فرماتا حدیث سے قدسی, چل کر آؤ گے میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. تو استطاعت کو غلط نہیں لینا چاہیے. دنیا کے معاملے میں استطاعت پہ رکتے نہیں. بھائی میری لاکھ کی تنخواہ ہے, یہی استطاعت ہے حضرت, آپ مجھے انکریمنٹ مت دیجیے گا, مجھے بونس مت دیجیے گا. کبھی کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں لگاؤں گا اور جان تو اور کماؤں گا, وہ انکریمنٹ بھی دے رہے کہ میں اور ریزلٹ نکال کے لے جاؤں گا تو اور بونس بھی دے گا مجھے, تو ادھر کبھی اطمینان ہے تو نیکی بھی اطمینان کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ آگے بڑھو, اللہ انکریمنٹ بھی دے گا, اللہ بونس بھی دے گا, اللہ پرکس بھی دے گا, اللہ بینیفٹس بھی دے گا, اللہ جنت دے گا تمہیں. تو استطاعت ہمیں خود نہیں پتا کتنی ہے, استعمال کرو, آگے بڑھو گے انشاءاللہ تعالی. بی پازیٹو, پازیٹو سوچنا چاہیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, اور اللہ کے احکام سنو اور اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. سنو اور اطاعت کرو, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دینی مزاج کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ پر بھی صحابہ نے بیعت کی, امیر تھے حضور, اللہ کے رسول بھی. خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, وہ امیر بھی تھے خلیفہ بھی تھے. تو اگر خلافت قائم ہو جائے گی تو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اس کی سنیں گے, اطاعت کریں گے, مسٹ ہے ہمارے لیے. اور خلافت کا نظام قائم نہیں تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, کسی جماعت میں آؤ اگر اس کا امیر, اور یقیناً اس کا امیر ہوگا, اس کی سنو اور مانو. کل خلافت قائم ہو جائے تو امیر جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی. یہ ہے اجتماعی نظم جو ہمارا دین سننے اور اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا, یہ بات پہلے بھی آئی ہے سورہ حدید میں بھی, یہ جی کی لالچ. شح کیا ہے؟ باطن کی بیماریاں, تکبر, تعصب, حسد پڑھتے آئے, دنیا کی محبت, مال کی محبت, حب جا منصب کی محبت, یہ گندگیاں, یہ بیماریاں ہیں, یہ حق قبول کرنے میں اور دین میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان کا تزکیہ کرنا ہوگا, قرآن سے ہوگا, حضور کی ذات سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے سورہ جمعہ میں. البتہ جو بچا لیا گیا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہونے والے. نقطہ کیا ہے؟ بچا نہیں, پھر عرض کر رہا ہوں, بچا نہیں, بچا لیا گیا. میرا اور آپ کا تزکیہ ہو نہیں سکتا, اللہ تزکیہ فرمائے گا. آپ اور میں نیکی میں بڑھ نہیں سکتے, اللہ آگے بڑھائے گا. اپنے اندر عاجزی اور منسوب کرے اللہ کی طرف کہ کل خیر اللہ کی طرف سے ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے, یاد آیا قرض حسن, البقرہ سے پڑھتے آئے, سورہ حدید میں بھی آ گیا, وہ جو اللہ کی راہ میں اس کے دین کے لیے خرچ ہو, اللہ کے دین کی دعوت, اس کی اقامت کی جد و جہد کے لیے اللہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے, بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ دیتا ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے, یضاعف لکم ویغفر لکم, تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. ویغفر لکم, بخش دے گا اللہ تمہیں. واللہ شکور حلیم, اور اللہ تعالیٰ بہت قدردانی فرمانے والا, بڑا حلم والا ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کا جاننے والا ہے, بہت غالب, بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان اور اس کے ثمرات ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.